مسلط ہو جائے اس کی نہ تو کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور اس کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے. اس لیے کہ حقیقی ولی اللہ ہے اور حقیقی مرشد اللہ ہے. مرشد ارشاد سے ہے, اس میں فاعل ہے, ارشاد اور ہدایت کا راستہ بتانے والا. مرشد کو مرشد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو ہدایت کے راستے کے بارے میں بتاتا ہے. یہ اسلامی اصطلاح ہے, اس کا غلط استعمال لوگ کرتے ہیں, یہ غلط قصہ ہے, لیکن مفہوم کے اعتبار سے ایک اسلامی اصطلاح ہے کہ ہر وہ شخص جو عام لوگوں کو مخلوق یعنی اللہ تعالی کی مخلوق کو وہ ہدایت کے بارے میں بتاتا ہے وہ مرشد ہے. اس لیے کہ رشد اور ہدایت والے راستے کے بارے میں بتانے والا مرشد ہے, یہ اس میں فاعل ہے. لیکن جو قرآن و سنت کے علاوہ اور دین کے صحیح راستے کے علاوہ اور توحید کے علاوہ شرک اور بدعت کی تعلیم دیتا ہے یا غلط رسم و رواج کی تعلیم دیتا ہے تو وہ مرشد نہیں ہے, تو کچھ اور بلا ہے. مرشد حقیقی وہ ہے کہ جو دین کی جو صحیح راہ ہے جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے اس کو بیان کرے اور اس راستے کو بیان کرے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم, اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. گزشتہ آیت میں تھا وتر الشمس, اے مخاطب شخص اور اے اس واقعے کو پڑھنے اور بیان کرنے والے, تیرے سامنے اس منظر کو ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر تو وہاں ہوتا تو دیکھ لیتا, وتر الشمس, تو دیکھ لیتا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں اور روشنی انتہائی دائیں جانب کو بچی رہتی ہیں. یہاں پر بھی وہی خطاب ہے, وتحسبهم ایقاظا وهم رقود, اور اگر تو ان کو دیکھ لیتا تو سمجھتا. تحسبهم یہ حسب یحسب سے ہے, گمان کرنا سمجھنا. وتحسبهم اگر تو ان کو دیکھ لیتا تو سمجھتا اور گمان کرتا ان کے بارے میں ایقاظا کہ یہ جاگ رہے ہیں, وہم رقود لیکن وہ تو سوئے ہوئے تھے. ونقلبهم اور ہم بدلتے تھے ان کی کروٹیں, ذات الیمین دائیں جانب وذات الشمال اور کبھی بائیں جانب. وکلبهم اور ان کا کتا, باسط ذراعی اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے, بالوسیط دہلیز پہ بیٹھا ہوا تھا. لو اطلعت علیہم اگر تو ان کو جھانک کے دیکھ لیتا, لولیت منہم فرارا تو پیٹ پھیر کر ان سے بھاگ کھڑا ہوتا, ولملئت منہم رعبا اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جاتی. اس لیے کہ جنگل ہے اور ویرانی ہے, غیر آباد علاقہ ہے اور ایک غار ہے اور غار کے اندر کچھ لوگ لیٹے ہوئے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جاگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں سوئے ہوئے ہیں, اور غار کے دروازے سے ہوا اور دھوپ کی کرنیں وہ بھی مسلسل اندر جا رہی ہیں, اور دروازے پہ دہلیز پہ کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے اس انداز میں کہ گویا کہ واقعی وہ زندہ ہے اور وہ ان کی پہرے داری کر رہا ہے, اس طریقے پہ اپنے مالک کی وہ پہرے داری کرتا ہے. تو اس حالت میں اگر کسی شخص کو پالا پڑے ان قسم کے واقعات سے تو یقیناً اس کے دل میں خوف اور رعب سما جائے گا, اس جنگل میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو ظاہری کیفیت تھی, اور حقیقی کیفیت یہ ہے کہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ کو اور اللہ کے جو متقی اور صالحین بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی کی طرف سے خاص رعب عطا ہوتا ہے جو عام لوگوں کو عطا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ منافق اور فاسق و فاجر جو ان کے شدید مخالفین ہوتے ہیں جب ان سے ظاہری طور پہ ملتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی ان کا احترام کریں. نہ جانے کون سی قوت اور طاقت ان کو مجبور کرتی ہے کہ ادب سے ملو، احترام سے ملو. یہ وہ روب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. تو تحسبہم، اس کا جو حل لغات ہے وہ یہ ہے، یہ تحسبہم یہ حسب یحسب سے ہے، اور یہ نصر ینصر کے وزن سے بھی آتا ہے، اور یہ سمع یسمع کے وزن سے بھی آتا ہے. اس کے کئی مفہوم ہیں. ایک مفہوم اس کا وہ ہے جو یہاں بیان ہوا، گمان کرنا، خیال کرنا اور سمجھنا، اور اس کا ایک مفہوم ہے شمار کرنا، گننا اور حساب کرنا، اور ایک اس کا مفہوم ہے اچھے حسب نسب سے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اچھے حسب نسب کا ہے، کسی شریف اور اچھے گھرانے کا آدمی ہونا. یہ کئی مفہوم ہے، حسب یحسب سے ان کا تعلق ہے. ایقاظا، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور یہ یقظ کی جمع ہے. یقظ اس آدمی کو کہتے ہیں جو جاگ رہا ہو، استیقاظ یعنی جاگنا. اور رقود یہ راقد کی جمع ہے، راقد کی جمع ہے رقود، اور راقد اس میں فاعل ہے، اور سونے والے آدمی کو کہتے ہیں راقد. اور یہ مفہوم ہمیں قرآن میں ملتا ہے. ایک تو اس آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور دوسرا سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو وہاں پہ مرقد سے مراد قبر ہے جس سے مردے اٹھیں گے. تو رقود سونے کو کہتے ہیں. متفق علیہ حدیث میں جس کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے میرے حبیب اور خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے تین باتوں کی نصیحت اور وصیت کی ہے. بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے کے تین روزے ایام بیض کے رکھ لیا کرو، ایام بیض کے تین روزے ہر مہینے رکھ لیا کرو، یہ نصیحت کی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، یعنی ایام بیض کے تین روزے. اور دوسری تھی ورکعتی الضحا، چاش کی نماز کی دو رکعتیں. اور تیسری یہ تھی کہ وان اوتر قبل ان ارقد، تیسری نصیحت یہ تھی کہ ان اوتر قبل ان ارقد، ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سویا کرو، وتر پڑھے بغیر مت سویا کرو. یہ نصیحت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کی کہ اس میں لفظ رقود آیا ہے، وان اوتر قبل ان ارقد، سونے سے پہلے وتر. تو وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، تو ان کو کیا سمجھتا؟ ايقاظا، جاگا ہوا اور جاگتا ہوا سمجھتا، حقیقت میں وہ لوگ سوئے ہوئے تھے. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب. یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا، ارشاد فرمایا ہم خود بدلتے تھے. اللہ خود فرما رہا ہے کہ ونقلبهم، ہم بدلتے تھے ان کی کروٹیں. تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کے قریب آتے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے خاص مقام سے نوازتے ہیں، جس کے بارے میں گزشتہ دروس میں آپ نے وہ احادیث پڑھی جس میں حدیث قدسی میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اتانی یمشی، جب میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، اتیتہ ہرولا، میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں. تو بندے جب اللہ تعالی کے لیے یہ قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالی ان کو اس بلند مقام سے نوازتا ہے کہ ونقلبهم، ہم خود ان کی کروٹیں بدلا کرتے تھے. وکلبهم باسط ذراعیہ بالوصید، تو یہاں پر ان کے کتے کے بارے میں جو ذکر یہاں موجود ہے کتے کا، تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ کتا پلیف اور نجس جانور ہے، لیکن اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا اس لیے گیا جس طرح کے علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو اس شریعت میں یا ان کی شریعت میں کتا پلیت اور نجس جانور نہیں تھا، جس طرح ہم سے پہلی امتوں میں غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن ہماری جب اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور جس نظام کو لے کر آپ آئے، جس شریعت کو لے کے آپ آئے، دین تو وہی اسلام ہے سب کا، لیکن جس شریعت کو لے کے آپ آئے تو غیر اللہ کے لیے کسی بھی قسم کا سجدہ یہ حرام ہو گیا اور یہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ رکوع اور انحناء بھی ناجائز ہو گیا، قدر جھکنا، فرشی سلام، یہ بھی ناجائز ہے غیر اللہ کو. تو اسی طریقے پہ غالباً ان کی شریعت میں کتا نجس یا پلید نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کتے کو اپنے ساتھ لے لیا. اور یا اس کی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا یہ کتا ہوگا اور انہوں نے اس کتے کو اپنی کھیتی یا اپنے مال مویشی یا اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے گھر میں رکھا ہوگا، اور کتے کی عادت ہے کہ جب مالک گھر سے نکلتا ہے تو یہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو یا یہ ہوا ہوگا کہ جب کتے نے یہ دیکھا ہوگا کہ میرا مالک جا رہا ہے تو اس کے پیچھے آیا ہوگا، اور مالک باوجود اس کے کہ اس کو دھتکارتا ہے اور منع کرتا ہے، لیکن کتے میں باوجود تمام برائیوں اور پلیتیوں کے ایک خوبی یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے مالک کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا. وہ ہر جائی نہیں ہے، وہ بے وفا نہیں ہے، وہ ایک کا ہوتا ہے، سب سے دل نہیں لگاتا، وہ ایک سے دل لگاتا ہے، اسی کا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اس کے مالک کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کتا اس سے واقف نہ ہو اور اس گھر میں آ جائے تو کتا اس کو بھی معاف نہیں کرتا. کاش کہ انسان کے اندر کم از کم اتنی وفا آ جائے جتنی اس کتے میں موجود ہے. جس مالک کا کھاتا ہے اس کے گن گاتا ہے، اور انسان جس کے کھاتا ہے اور جس کی دی ہوئی زندگی سے لطف حاصل کرتا ہے، جس کی زمین پہ گھومتا پھرتا ہے، جس کی دی ہوئی لاکھوں اور ہزاروں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اسی کا کفر کرتا ہے. کھاتا اس کا ہے، تعریف دوسروں کی کرتا ہے. کھاتا اس کا ہے، گن کسی اور کے گاتا ہے. کھاتا اس کا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میرا قائد اور میرا لیڈر اور میرا رہبر تو فلاں ہے. اللہ کے لیے قیادت نہیں ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے نہیں ہے، اور قیادت محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے. تو اس وجہ سے غالباً کتا ان کے ساتھ چلا گیا. کتا اچھی مجلس میں جب گیا تو اس اچھی مجلس کی برکت سے کتا بھی محروم نہیں ہوا، اچھوں کے ساتھ رہا، اچھوں کی خدمت کی. اللہ تعالی نے قرآن میں کتے کا ذکر کر دیا، تو جو اچھی صحبت میں بیٹھیں اور اچھوں کے ساتھ رہیں یقیناً ان کا ذکر اللہ تعالی کے ہاں ہوتا ہوگا. کتے کے بارے میں چند چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں کتوں کے پالنے کا شوق بہت ہو گیا اور بعض انسان بھی اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم انسانوں کو بھی سمجھیں جو انسان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں. اللہ نے احسن تقویم بنایا لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم تو کتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کتے کی نجاست اور اس کے پالنے کا شرعی حکم کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں کیا ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے واقعی نہیں آتے، اور تیسری بات یہ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کتے کی وجہ سے ایک مرتبہ لیٹ بھی ہو گئے، وعدہ کر کے نہیں آئے اور فرمایا کہ ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا ہوتا ہے. اور کتے کی خرید و فروخت اور اس کی کمائی کا شرعی حکم کیا ہے، کتوں کے قتل کا حکم اور اس کی منسوخی کا حکم وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کتا ہماری اس شریعت میں پلید اور نجس قرار دیا گیا ہے، اور اس کا گھر میں رکھنا حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اگر کوئی اس کو شوقیہ طور پہ گھر میں رکھتا ہے، شوقیہ طور پہ، اور ایک دوسرے سے کتوں کو لڑانے کے لیے کتوں کا پالنا اور ان کا رکھنا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. البتہ مال مویشیوں کی حفاظت، کھیتی باڑی کی حفاظت، گھر بار کی حفاظت اور جانوروں کے شکار کے لیے کتے کا پالنا، یہ ہماری شریعت میں جائز ہے۔ لیکن اس کے جواز کے ساتھ ساتھ اس کی پلیدی برقرار رہتی ہے، اس کا رکھنا جائز تو ہے حفاظت کے لیے یا جانوروں کے شکار کے لیے یا کھیتی باڑی، کھیتی کو اور فصل کو دوسرے جانوروں سے بچانے کے لیے، جیسا کہ ہمارے ہاں یا بعض علاقوں میں دستور ہے کتے پالے جاتے ہیں تاکہ فصلوں کو نقصان نہ پہنچائے، رات کو گیدڑ وغیرہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا گھر بار کی حفاظت کے لیے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کی پلیدی برقرار رہتی ہے یا پاک نہیں ہوتا، اس کی پلیدی بہرحال برقرار رہے گی اور یہ پلید ہی تصور کیا جائے گا۔ متفق علیہ حدیث میں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من امسک کلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قیرات الا کلب حرف او ماشیہ۔ قال ابن سیرین والصالح فی صحیح البخاری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلب غنم او حرث او صید۔ وقال ابو حازم فی صحیح البخاری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلب صید او ماشیہ۔ ارشاد فرمایا جو آدمی کتا پالتا ہے روزانہ اس کے اچھے اعمال یعنی اعمال صالحہ میں سے ایک قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ قیرات کہتے ہیں جبل احد کے برابر بڑے پہاڑ کو، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث میں کہ جو جنازے کے ساتھ جاتا ہے اس کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے، جو کفن دفن تک رہتا ہے قبرستان میں اس کو دو قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیرات کیا ہے، فرمایا دو بڑے پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب۔ تو جو بغیر ضرورت کے کتا پالتا ہے اس کے اچھے اعمال میں سے روزانہ ایک بڑے پہاڑ کے برابر کی جو نیکیاں ہیں یہ روزانہ کاٹ لی جاتی ہیں، خصمیہ ہوتا ہے روزانہ کاٹ لی جاتی ہیں اس کی ان نیکیوں میں سے یہ نیکیاں۔ اول تو یہ کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں بھی کسی کی یا نہیں، ایک بڑے پہاڑ کے برابر نیکیاں روزانہ کاٹ لی جاتی ہیں، جس طرح فرمایا ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرف او ماشيه۔ ارشاد فرمایا کہ اس سے وہ کتے مستثنا ہیں جو ضرورت کے تحت پالے جاتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے یا شکار کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، جن کا شریعت میں جواز موجود ہے۔ اور ایک اور متفق علیہ حدیث میں عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام من اقتنى کلبا الا کلب ماشیۃ او ضاریا نقص من عمله كل يوم قیراطان۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے شوقیہ کتے پالتا ہے اس کی نیکیوں میں سے روزانہ دو بڑے پہاڑوں کے برابر کی نیکیاں کاٹ لی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث میں ایک قیرات کا ذکر تھا، اس حدیث میں بھی متفق علیہ ہے اس میں دو قیرات کا ذکر ہے، قیراطان دو بڑے پہاڑوں کے برابر اجر اور ثواب، یہ اس کی نیکیوں سے اتنی نیکیاں کاٹ لی جاتی ہیں۔ اور اس کی جہاں تک نجاست کا حکم ہے تو صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار والثامنه عفروه بالتراب۔ کتا اگر کسی برتن کو منہ لگائے تو اس برتن کو سات مرتبہ پانی سے دھو اور آٹھویں مرتبہ اس کو مٹی سے خوب اچھی طرح رگڑ کے صاف کرو۔ اس زمانے میں صابن اور ڈائٹ وغیرہ نہیں تھے، تو سات مرتبہ پانی سے اور آٹھویں مرتبہ اچھی طرح صابن وغیرہ سے اس برتن کو صاف کر کے دھویا جائے، یعنی اس برتن کو آٹھ مرتبہ آپ دھوئیں گے جس میں کتے نے منہ ڈالا ہوگا، یہ ہے کتے کی نجاست۔ کتے کی نجاست یہ ہے کہ اس برتن میں منہ ڈال دے وہ برتن پلید ہو جاتا ہے۔ نہ جانے وہ لوگ کس طریقے پہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے جسم کو اور اپنے منہ کو کتے کے منہ کے ساتھ پیار سے ملاتے ہیں۔ اس کا حال یہ ہے کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو آٹھ مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ تو ضرورت کے تحت اس کا رکھنا جائز ہے، لیکن یہ بہرحال پلیت اور نجس جانور ہے. اور جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ تماثیل، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس سے رحمت کے فرشتے مراد ہیں، جس گھر میں کتا ہو یا جس میں مجسمے یا تصویریں ہوں، جس کو لوگ آرٹ کہتے ہیں، کلچر کہتے ہیں. اپنے ڈرائنگ رومز میں لوگوں نے بڑے بڑے مجسمے اور بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ان گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جن گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں یا جن گھروں میں کتے لوگوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہ لائے اس دن جس دن انہوں نے آنا تھا، اس وجہ سے کہ گھر میں کتا آ گیا تھا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ان یأتیہ فرات علیہ حتی اشتد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج فلقیہ جبریل فشکا الیہ فقال انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورۃ. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے کا وعدہ کیا لیکن تشریف نہ لائے، لیٹ ہو گئے، تاخیر ہو گئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشانی کی وجہ سے باہر نکلے تو باہر آپ کو جبریل علیہ السلام مل گئے، تو پوچھا فشکا الیہ، شکایت کی کہ آپ بہت دیر کر دی، آپ اپنے حسب وعدہ اور وقت پہ نہیں پہنچے. اس لیے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا فرشتہ، وہ اپنے وقت سے ایک سیکنڈ تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتا، لیکن جب تاخیر ہوئی تو آپ نے شکایت کی. فقال انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، جبریل نے کہا کہ ہم فرشتوں کا سب کا یہ حال ہے کہ ہم اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں کتا ہو یا جس میں کوئی تصویر ہو. یہ صحیح بخاری کتاب اللباس میں حدیث تھی. صحیح مسلم میں اس حدیث کو ذرا طوالت سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قالت وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام ان یأتیہ فی ساعہ فجاءت تلک الساعۃ ولم یأتی فقالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے کا وعدہ کیا اور بتایا کہ فلاں وقت میں آؤں گا، لیکن تشریف نہ لائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی فکر ہوئی اور ارشاد فرمایا یہ کیسی بات ہے، ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسلہ، اللہ اور اس کے فرشتے کبھی بھی اپنے وعدے سے اخلاف نہیں کرتے، یعنی وعدے کو پورا کرتے ہیں اور جو وقت بتاتے ہیں اس کے مطابق آتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی. ثم التفت فإذا جرب كلب تحت سريري، اس کے بعد آپ نے منہ پھیرا تو دیکھا کہ جس چارپائی یا جس بستر پہ یا جس مقام پہ آپ تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے نیچے جرب كلب، کتے کا بچہ چھوٹا سا، وہ وہاں موجود ہے. چھوٹا کتا یا کتے کا بچہ وہ وہاں موجود ہے. فقال متى دخل هذا الكلب، آپ نے پوچھا مجھ سے، عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں کہ پوچھا کہ یہ کب سے آ گیا اور اسے کون لایا. فقلت والله ما دريت به، تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کب آیا اور کیسے آیا. فامر به فاخرج، آپ نے حکم دیا کہ اس کو باہر نکالو. فجاءه جبريل علیہ السلام، جب کتے کو نکال دیا گیا تو جبریل علیہ السلام آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدتنی فجلست لك ولم تأتنی، تم نے وعدہ کیا تھا آنے کا، فجلست لك، اور میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، ولم تأتنی، اور تم نہیں آئے. فقال منعن الكلب الذي كان في بيتك، جس چیز نے مجھے آنے سے روکا وہ کتا تھا جو تمہارے گھر میں آیا ہوا تھا. انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو. تو اپنے گھروں کو کتوں اور تصاویر سے پاک کرو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہارے گھروں میں آئیں, اور اگر تم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو کتے کی خرید و فروخت کا حکم ہے, اس کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب, نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا کتے کی کمائی سے, کتے کی خرید و فروخت سے. ثمن قیمت کو کہتے ہیں, کتے کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس پہ جو پیسہ آتا ہے اس سے منع کیا ہے. ومہر البغی اور حرام کاری کرنے والی عورت کی کمائی اس سے بھی منع کیا ہے. وحلوان الکاہن اور نجومی اور تعویذ وغیرہ بیچنے والوں کی کمائی سے بھی منع کیا ہے. یہاں کمائی کا لفظ نہیں بلکہ کیا ہے, حلوان, حلوان حلوے سے ہے, یہ شیرینی جو تبرکن تقسیم کی جاتی ہے میلاد کے بعد. وحلوان الکاہن اور وہ مٹھائیاں اور وہ شیرینیاں اور وہ نظر و نیاز اور وہ چڑھاوے اور وہ تیجا ساتواں چالیسواں اور گیارہویں اور بارہویں اور یہ کھانے پینے کی چیزیں اور یہ غیر اللہ کے نام پہ پکنے والی حلیمیں اور دھیگیں اور مرکن غذائیں بریانی اور نہ جانے کیا کچھ سب حلوان میں داخل ہیں. حلوان یہ جو حلوے ہیں جن کا بڑا شوق ہے لوگوں کو, اور جس حلوے کی بنیاد پہ دین کھڑا ہو گیا ہے ان کا, اور میں یہی مت کھاؤ, منع کیا ہے اس سے. تو کتے کی خرید و فروخت یہ بھی حرام, اور ناجائز اور حرام کاری کرنے والی طوائف اور کنجری اور ناچ گانا کرنے والی اس کی کمائی بھی حرام. اس سے مراد ہر وہ عورت ہے جو گناہ آلود زندگی گزارتی ہے. فلم ایکٹریس اس میں شامل ہیں, فلمی کاروبار کرنے والی عورتیں اس میں شامل ہیں, گانا بجانے والی عورتیں اس میں شامل ہیں. تو بغی کا لفظ ہے اور یہ قرآن کا کمال ہے اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال ہے کہ ان الفاظ کو پیش کیا جاتا ہے جو مجموعی طور پہ ہر قسم کی بغاوت پہ دلالت کرتے ہیں. یہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے کہ زنا کرنے والی عورت کی کمائی حرام ہے, بلکہ بغاوت کرنے والی عورت کی کمائی حرام ہے. ہم نے اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی اور ماڈل گرلز وغیرہ اور یہ گانے بجانے کا کام کرنے والی فنکارائیں جن کو لوگ کہتے ہیں, اور یہ جو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں, اور سب سے بڑھ کے جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں وہ کاروبار کرنے والی وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ تمام کی تمام عورتیں اس میں شامل ہیں جو بغاوت کرتی ہیں. بغاوت سے جو کمائی ملتی ہے یہ ساری کی ساری حرام ہے. حیرت ہے ان لوگوں پہ جو یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو ان کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے ان بغاوت کرنے والیوں کا شو کرتے ہیں کہ ہم یتیم خانے کے لیے ایک شو کرنا چاہتے ہیں, ورائٹی شو ہے, پتہ نہیں کیا شو ہے, اس میں فلاں آئے گی وہ گائے گی اور فلاں ہوگا اور فلمی اداکاروں کو جمع کیا جاتا ہے. تو وہ ساری کمائی حرام کی ہوتی ہے اور حرام پہ صرف ہوتی ہے. کتے کی خرید و فروخت اور کمائی سے منع کیا, اور بغاوت گناہ آلود زندگی گزارنے والی عورت کی کمائی حرام ہے. وحلوان الکاہن اور کاہن اور نجومی جو کل کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے, غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے, اس قسم کے لوگ ان کے ہاں جو مٹھائی وغیرہ آتی ہے یہ بھی حرام ہے. کتوں کے قتل کا جو حکم ہے, شروع میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عام حکم دیا تھا کہ ہر قسم کے کتے کو قتل کر دو, جس طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کو صحیح بخاری میں بھی ہم نے پایا, تو گویا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتوں کے قتل کا حکم دیا. اور ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب بالمدینہ فاخبر بامرأة لها کلب فی ناحیۃ المدینہ فارسل الیہا فقتل. مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ ہر قسم کے کتوں کو قتل کر دیا جائے، حتیٰ کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مدینہ کے گرد و نواح، مدینہ کے آخری کونے میں جو آخری آبادی ہے مدینہ کی، وہاں ایک عورت ہے، اس کا ایک کتا ہے، اس نے کتا پالا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگ بھیجے اور کہا کہ اس کو قتل کر دو، اس کتے کو قتل کر دیا گیا. لیکن متفق علیہ حدیث ہی میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ یہ حکم ایک محدود وقت تک کے لیے تھا، کیونکہ بعد میں آپ نے اس قتل سے بعض کتوں کو مستثنی قرار دیا اور بعض خاص کتوں کے قتل کا حکم دیا. مثلا یہی متفق علیہ حدیث جس میں کتوں کے قتل کا حکم ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ دیہات سے کوئی بدو عورت آتی، اس کے ساتھ کوئی اس کا کتا ہوتا، تو اس کے قتل کا حکم ہمیں ملتا، فنقتله، تو ہم جا کر اس کو قتل کر دیتے. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. بعد میں ایک وقت آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا ہمیں کتوں کے قتل سے اور ارشاد فرمایا علیکم بالاسود البہیم ذی النقطتین. اب تمہیں جو کوئی ایسا کتا ملے جو سیاہ کالا ہو، یعنی کالا سیاہ کتا ہو، اور جس کی آنکھ پر دو سفید ٹیکے، دو سفید نشان ہو، اس کتے کو تم مت چھوڑنا. اس سے مراد بعض علماء کے نزدیک پاگل کتا ہے، یا وہ کتا ہے کہ جس کے کاٹ میں اور جس کے کاٹنے میں زہر ہوتا ہے، موزی قسم کا کتا، وہ اس سے مراد ہے. اور خاص طور پہ ارشاد فرمایا کہ کالا سیاہ کتا، اس کو قتل کر دو، اور خاص طور پہ وہ کہ جس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید ٹیکے نشان تمہیں نظر آئیں، ایسا کتا اگر تمہیں کہیں ملے تو اس کو تم مت چھوڑنا. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ شیطان عموماً کالے کتے کی شکل اختیار کرتا ہے، جس طریقے پہ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم ہی میں کہ ان الکلب الاسود شیطان، کالا کتا عموماً شیطان ہوتا ہے، اس بنا پر ان کتوں کے قتل کا حکم دیا. لیکن بعد میں جیسا کہ ہم نے جانا، اس حکم کو آپ نے محدود کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ صرف ایذا اور تکلیف دینے والے کتے، ان کو قتل کر دو، اور عام کتوں کو قتل نہ کرو. اور اس کی وجہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اس حدیث کو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی اور نسائی اور ابو داؤد اور دارمی میں موجود ہے. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لولا ان الکلاب امۃ لامرت بقتلها فاقتلوا کل اسود بہیم. اگر کتے بھی اللہ کی مخلوق میں سے مخلوق نہ ہوتے تو میں یہ حکم دیتا، یعنی یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہوتا کہ ہر کتے کو ہر جگہ ہر مقام پہ قتل کر دو. لیکن اب میں یہ حکم دیتا ہوں کہ صرف کالے کتے کو، دو نقطے والے کالے کتے کو قتل کرو، یہ میں حکم دیتا ہوں. اور بعض اور روایات میں جیسا کہ میں نے بتایا، ایذا اور تکلیف دینے والے موزی کتے کے قتل کا حکم دیا گیا. یہ تھا کتوں کے بارے میں مختصر سا علمی جائزہ اور اس کی شرعی حیثیت. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس مسئلے کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسانوں میں بعض ایسے انسان آخری دور میں پیدا ہو گئے جنہوں نے لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے محبت کی، عقیدت کی، اس میں انہوں نے غلو کیا، تجاوز کیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے انسانیت کے درجات سے نیچے گرایا اور کتوں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کر دیا. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. اللہ نے اس انسان کو اپنی خلافت کے تاج سے نوازا، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ہیئت صورت میں پیدا کیا. سورہ الاسراء میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 70 میں، ولقد کرمنا بنی آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی، اور سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو ابن آدم کو بہترین فطرت پہ پیدا کیا جو کہ فطرت سلیمہ ہے. اللہ نے بہترین فطرت پہ اس انسان کو پیدا کیا اور اس کو اللہ تعالی نے انسان کا نام دیا یا ایہا الانسان کہہ کر قرآن میں اس کو اللہ نے مخاطب کیا. پھر اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا اس کے لیے مسخر کیا، اس کا تابع بنا دیا. کائنات کے اندر ساری مخلوق تمہاری غلام و تمہاری نوکر ہے اور تم اللہ کے نوکر ہو. تم نے اللہ کی نوکری کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے. تو اس لیے انسان کو اپنی حدوں سے نیچے نہیں اترنا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں تو قلب علی ہوں، میں قلب علی ہوں، اور بعض نے یہ کہا کہ میں قلب بارگاہ رضویہ ہوں، میں قلب بارگاہ رضویہ ہوں، رضوی بارگاہ جو ہے اس بارگاہ کا میں کتا ہوں. آج انسان ایسے تھے کہ وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. مدینے میں آئے تو کہا کہ ہم سے تو مدینے کے کتے ہی اچھے ہیں. اور بعض نے کہا، یہ جماعت علیہ السلام، بعض نے یہ کہا کہ ہم تو مدینے کے کتے ہیں، بعض نے کہا کہ ہم بغداد کے کتے ہیں، بعض نے کہا کہ ہم بریلی کے کتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ہم تو نجف اشرف کے کتے ہیں. ارے اللہ نے تمہیں انسان بنایا، انسان کے بچے بنو. اللہ نے تم کو انسان بنایا، انسان بنو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، ہم نے ابن آدم کو عزت سے نوازا. اگر تم انسان ہو تو تمہاری عزت ہے، اور اگر تم کتے ہو تو کتوں کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں. کتے تو پلیت ہیں، نجس ہیں. تم کیوں اس نجاست کو، غلاظت کو، پلیتی کو اپنے لیے کیوں قبول کرتے ہو؟ کیا تمہاری مت ماری گئی ہے؟ اللہ نے تمہیں احسن تقویم پہ پیدا کیا، تم قلب نہیں ہو، تم انسان ہو، انسان بن کے دکھاؤ. لیکن یہ انسان جب اللہ تعالی کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے اور صراط مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی نمک حرامی کرتا ہے، اس سے بغاوت کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو، کہ یا ایہا الانسان، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ رب اگر کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شدید العقاب نہیں ہے، وہ قہار و جبار نہیں ہے. وہ قہار و جبار بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے. کس چیز نے تمہیں اس سے بغاوت پہ آمادہ کیا ہے؟ یا ایہا الانسان ما غرک، کس چیز نے تمہارا دماغ خراب کر دیا کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا؟ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا. فسواک، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا. فعدلک، اس کے اندر حسن اور عمدگی پیدا کی تمہارے اندر. یہاں دیکھیے، خلق کافی تھا، فسواک فعدلک، آنکھیں دیکھو، اپنی زبان دیکھو، کتنی بہترین خوبصورت حیعت پر تمہیں اللہ نے پیدا کیا. اللہ کی کوئی دوسری مخلوق تمہاری طرح کا حسن اور جمال اور کمال پیش کرنے سے عاجز ہے. خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کبھی دیکھا ہے آئینے میں کتنی خوبصورت شکل ہے تمہاری؟ یہ اللہ نے بنائی ہے. تو انسان ہی رہو اور اپنے آپ کو انسانوں کی صف سے ہٹا کر کتوں کی صف میں شامل نہ کرو. لیکن یہ آیات ہم پڑھتے ہیں، قرآن کا درس ہو رہا ہے، قرآن کے حوالے سے ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں، تذکیر ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے. اسی قرآن نے ہم سے یہ کہا کہ یہ جو آیات تم پڑھتے ہو، کئی ایسے لوگ بھی گزرے، لوگوں میں ایک آدمی ایسا تھا جس کو ہم نے آیات کا علم دیا تھا، سورہ اعراف 9-12 ہے, آیت نمبر 175 ہے. ارشاد فرمایا وَتْلُ عَلَيْهِمْ اے پیغمبر ان لوگوں کو قصہ پڑھ کر سناؤ. کس کا؟ وَتْلُ عَلَيْهِمْ پڑھ کے سناؤ ان لوگوں کو, نبأ خبر اور قصہ, الذی اس آدمی کا, آتیناہ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا. ہم نے کہا قرآن تمہیں دیتے ہیں اس کو پڑھو, تدبر سے غور و فکر کرو, اس پر عمل کرو, دین دنیا کی کامیابی ہے, یہ ہم نے کہا تھا. الذی آتیناہ آیاتنا ہم نے آیات دی تھی, فانسلخ منہا نکل گیا وہ, اس نے کہا ہمیں مجھے ان آیات کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں قرآن پر عمل کروں, حدیث پر عمل کروں. فانسلخ منہا, اس قصے کا آغاز ہوا 175 سے. فانسلخ منہا وہ نکل گیا ان آیات سے, فأتبعه الشیطان جب وہ نکلا شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ہو گیا گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر وہ ٹھیک ہوتا, آیات کو قبول کر لیتا, تو لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم اس کو بلند کر دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن اس نے زمین کی پستیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے قبول کر لیا, کہنے لگا میں قلب علی ہوں. اللہ نے فرمایا احسن تقویم ہو, کہنے لگا نہیں. ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا وہ. فمثله كمثل الكلب اس کی مثال کتے کسی ہے, یہ ہے اصل کتا جو اللہ کی عبادت سے منہ پھیر کے اپنے آپ کو کسی اور کا کتا کہے, یقیناً وہ کتا ہے. اس لیے اللہ کی آیات سے نکل گیا. فمثله كمثل الكلب یہ تو کتا ہے, اس کی مثال کتے کسی ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث کچھ دو کچھ کہو تب بھی یہ ہانپتا رہے گا, اس کی زبان باہر ہی رہے گی. کچھ نہ دو نہ چھڑو تب بھی اس کی زبان باہر ہی رہے گی. آپ نے دیکھا, ارائیتم کیا آپ نے دیکھا, غور کیا, کتے کی زبان 24 گھنٹے باہر رہتی ہے کہ نہیں؟ پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی زبان باہر ہوتی ہے, پیٹ خالی ہو تب بھی زبان باہر ہوتی ہے. یہ حال اس دنیا پرست آدمی کا ہے جس کی دولت اور جس کی دنیا کبھی پوری نہیں ہوتی, صبح و شام یہی فکر ہے کہ پیسے آئیں, جائیداد بڑھیں, بلڈنگز بڑھیں, میرے مکانات بڑھیں اور میری دنیا بڑھ, یہی فکر ہے. پیٹ بھرا ہو تب بھی لالچ وہی ہے, خالی ہو تب بھی. یہ اللہ کی آیات سے نکل گیا, اس قسم کے آدمی کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ اس کی مثال کتے کسی ہے. تو جو اپنے آپ کو واقعی اس قابل کر دیتے ہیں, اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں, ان کو قرآن نے کتا کہا ہے. یہ تھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ کہ ان کا کتا دہلیز پہ دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. بسط یہ اسم فاعل سے ہے, بسط یبسط نصر ینصر پھیلانا, کشادہ کرنا, وسعت دینا. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے البسط, کشادگی دینے والا, وسعت دینے والا, فراوانی اور فراخی دینے والا, رزق میں, زندگی میں اور ہر اچھے عمل میں. یہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اطلاع کے معنی کسی چیز کے بارے میں جاننا, کسی چیز کے بارے میں جاننے کی جستجو کرنا, کسی جگہ جھانک کے دیکھنا, یہ ہے اطلاع. اور اطلاع کے بارے میں کچھ آیات ہے قرآن کی جن کا ربط اس لو اطلعت سے ملنا ضروری ہے, اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنے درس کی اگلی نشست میں پڑھیں گے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.